أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص وعلى محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الأطيبين الأطهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صلواتك.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سب سے پہلے آپ حضرات کے لیے دعا گو ہیں کہ الحمدللہ کے خدا کے فضل اور مہربانی سے آپ سے جو انخطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور انشاءاللہ خدا نے زندگی اور مہلت دی تو 5 مرتبہ اس سعادت کو حاصل کریں گے. تو خدا جتنے بھی حاضرین ہیں اور سامعین ہیں، آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کی اس مجلس کی برکت سے اپنا قرب حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمائے. جیسا کہ نیر بھائی کو، کیونکہ نیر بھائی کی فرمائش پر یہ مجالس منعقد ہو رہی ہیں الحمدللہ، تو اس میں آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ یہ دوری خاص طور سے مخاطبین کے، یعنی خطاب کرنے والوں کے لیے مخاطبین کے بنسبت زیادہ دقت کا باعث بنتی ہے. اور ابھی آپ حضرات سے جو میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ بھی ایک ظاہر ہے کہ پہلی دفعہ آپ سے اس قسم کی گزارشات ہیں جو ہو رہی ہیں، اور آپ حضرات میرے سامنے بھی نہیں ہیں، تو وہ والا جو ایک انٹریکٹیو گفتگو کا یا انٹریکٹیو ماحول کا فائدہ ہوتا ہے وہ بھی حاصل نہیں ہو پا رہا. لیکن اس کے باوجود میں یہ کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ میں پوری اپنی سعی کرتا ہوں، دقت کرتا ہوں کہ جو مطلب ہے انشاءاللہ، جو مقصود ہے آپ تک پہنچانے کے لیے، اس کو پہنچا سکیں. اور آپ حضرات سے بھی، آپ کی حسن سماعت سے بھی توجہ کی درخواست ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی کہ اگر جیسے جیسے گفتگو ہماری آگے بڑھے، آج تو شاید موقع نہ مل پائے کیونکہ ہم جتنا دورانیہ ہے مجلس کا اور نماز مغربین کا وقت آپ کے پاس قریب آتا جائے گا مجلس کے اختتام تک، تو لیکن اس کے بعد آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کچھ اپنے بھی ذہن میں جو معروضات پیدا ہوتے ہیں، سوالات پیدا ہوتے ہیں، تنقید ہو سکتی ہے، وہ بھی آپ گوش گزار کریں گے، اس سے بھی ہم لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں پر ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے نا، کہ ہم بار بار ایک شکایت کرتے ہیں کہ جی ممبروں سے کوالٹی کم ملتی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو سامعین ہیں وہ ممبر پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالتے، یعنی وہ اتنا ایزی اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، ایک اتنا ایزی کیا کہوں میں، ٹارگیٹ یا بیگ باکس بنا کے پیش کر دیتے ہیں کہ جو دل چاہے اس میں ڈال دو. تو کہنے والے कहने वाले के लिए भी वही एक यानी पुरसुकून सी हालत हो जाती है, कहने वाले के लिए भी एक पुरसुकून सी हालत हो जाती है कि मैं जो बात कर दूं खैर कोई मसला ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बहरहाल मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग मुझे थोड़ा मुश्किल में भी डालें मेरे बयान के हवाले से, तो उससे हमें खुद बहुत फायदा होता है कि अगर कहीं पर कोई कमी या कमजोरी रह जाती है तो उसको कवर अप करने में, इम्प्रूव करने में, अपने कंसेप्ट्स को और डेवलप करने में फायदा होता है। तो ये कुछ तमहीदी कलमात थे इब्तदाई, जिस मौजू पर बात करने के लिए मैंने आपके सामने इरादा और नियत की वो थी कि नहजुल बलागा की रोशनी में परतों का जो लफ्ज है, अभी हमारे मोहतरम फारसी के बहुत सारे अल्फाज की तशरी और मायना बयान फरमा रहे थे, तो परतों भी फारसी के लफ्ज है जिसका मतलब होता है इन द लाइट ऑफ, कि जिसकी रोशनी में, जिसके नूर के साय में हम उसूल दीन का जायजा लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, नहजुल बलागा की रोशनी से इस्तेफादा करते हुए। अच्छा, यहाँ पर मैं इस बात को सबसे पहले क्लैरिफाई कर दूं कि उसूल दीन से जब हम बात कर रहे हैं या उसूल दीन का जब हमने लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो उसूल दीन का मतलब वो कस्टमरी सेंस में नहीं है कि जो हम उसूल दीन और फुरूए दीन की बात करते हैं। उसूल दीन जब हम कहते हैं यानी अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाते हैं या आम तौर से दीनियात की किताबों में जब उसूल दीन का की इस्तेला और टर्म आती है, तो इसका मतलब ये हम लेते हैं कि जनाब कुछ अकायद का एक पूरा एक नेटवर्क, अकायद का सिलसिला जिसमें तौहीद, नबूवत, कयामत, अदालत, खुदावंदी और उसके बारे में कुछ बातें और दलाइल कर दी जाएं, और फुरूए दीन का मतलब ये है कि कुछ आमाल का सिलसिला के जो मोस्टली फिकही मसाइल के जरिए से डिफाइन और डिस्क्राइब किए जाते हैं। उसूल दीन में इस सेंस में बात नहीं कर रहा हूं, यानी वो नहीं बात करना चाह रहा हूं मैं कि जैसे हम अपने उन मकतबी एतबार से बात करते हैं, बल्कि उसूल का जो असल मीनिंग है, असल का जो मीनिंग है वो जड़ के हैं, इसको रेशा भी कहते हैं, फाउंडेशन। उसूल दीन से जो मैं मुराद ले रहा हूं वो दीन की फाउंडेशन है, दीन की बुनियाद है। और दीन के साथ फाउंडेशन का कंसेप्ट कहाँ पर आता है? फाउंडेशन का कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से पता है, जड़ का कंसेप्ट आपको पता है कि कहाँ पर आता है, कि अगर दरख्त को बुलंद ना होना हो फजा में तो जड़ों का कोई सेंस नहीं है। ये जड़ जो जमीन के अंदर जाती है, पेनिट्रेट करती है, एक मजबूती इख्तियार करती है, उसकी वजह सिर्फ ये नहीं होती कि उस रस्ते से जमीन को, दरख्त को जमीन से अपने सॉल्ट्स और मिनरल्स और वाटर हासिल करना है, बल्कि जड़ें ही होती हैं कि जिनके ऊपर पूरा दरख्त खड़ा होता है। और जितना ज्यादा बुलंद बाला दरख्त होता है, जितना ज्यादा मजबूत दरख्त होता है, उसकी जड़ें भी उतनी ही मजबूत होती हैं। ये असल और उसूल इस कॉन्टेक्स्ट में। इसी तरीके से अगर आपको एक बुलंद और मजबूत इमारत तामीर ना करना हो तो फाउंडेशन किस लिए आप बनाएंगे? फिर फाउंडेशन का कंसेप्ट मीनिंगलेस है कि फाउंडेशन की फिर कोई हैसियत यानी कोई वजह नहीं। तो फाउंडेशन की जब हम बात करते हैं, उसूल की बात करते हैं, तो वहां पर हमें ये बात हमारे दिमाग के पस मंजर में ये बात मौजूद होना चाहिए कि मैं एक दरख्त बनाना चाह रहा हूं, इस जड़ से मैं दरख्त उगाना चाह रहा हूं, इस फाउंडेशन पर मैं एक इमारत खड़ी करना चाह रहा हूं। तो हम जब उसूल के दीन की, या मैं जब आपसे उसूल दीन के बारे में बात करूंगा, तो इसका मतलब ये होगा कि वो कौन सी फाउंडेशन हैं जिन पर हमारे दीन की इमारत खड़ी होती है या हो सकती है। अच्छा, इस इमारत के हवाले से भी मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि आपको अंदाजा है कि ये इमारत कहां तक जा सकती है, जो इमारत हम दीन के साये में बना सकते हैं, जिस इमारत की तामीर दीन की हिदायत के मुताबिक, क्योंकि दीन की जो हिदायत हैं, अगर मैं हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज के पैराए में इसको डिफाइन करने की कोशिश करें, क्योंकि शायद आजकल के नौजवान इस किस्म की लैंग्वेज की फरमाइश भी करते हैं। तो यानी कि वो मैनुअल है, दीन की जो हिदायत है वो मैनुअल है, इंस्ट्रक्शन सेट है कि जिसको कि जिसकी इत्तबा करके, जिसको फॉलो करके आप पूरी इमारत बना सकते हैं, दीन की हसीन और जमील इमारत तामीर कर सकते हैं, एक बेहतरीन कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और ये इमारत कहाँ तक जा सकती है? जहां तक रसूल खुदा गए थे मेराज में, ये इमारत वहां तक जा सकती है। यानी रसूल खुदा की मेराज दर हकीकत इंसानियत की पहुंच और रसाई का नाम है, कि उसके जरिए से हमको ये बात समझ में आती है कि इंसान को जब खुदा ने खल्क किया था आदम को, और ये कहा था कि वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, और मैं उम्मीद करता हूं कि अस्मा कुल्लहा के मायना आपके जहन में महफूज होंगे, कि अस्मा कुल्लहा यानी इस निजाम हस्ती में मौजूद तमाम हकायक, तमाम हकीकतें, उन सब का इल्म खुदा ने आदम के लिए मयसर कर दिया। तो उस इल्म में अस्मा को जो पोटेंशियल से एक्चुअल में कन्वर्ट कर ले वो साहिबे मेराज है। और उस मेराज की हद कहाँ पे जाके तमाम हुई थी? अर्श इलाही पर। अर्श इलाही कौन सा मकाम है कि जहां से पूरी कायनात कंट्रोल होती है, पूरी कायनात जितना भी निजाम हस्ती है। हम तो अभी बात करते हैं ना बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज की, बहुत ज्यादा इम्कान इस बात का है कि ये सब का सब फकत आसमान अव्वल है, कि जितनी भी ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आपको दिख रही हैं, इंसानों को दिख रही हैं अपनी टेलीस्कोप से, ये आसमान अव्वल है। सात आसमान, सात आसमानों के ऊपर अवालिम मुजर्रदात, अवालिम मुजर्रदात यानी वो अवालिम के जिनमें मादियत का कोई ट्रेस भी नहीं है, और उसके ऊपर अर्श। तो रसूल खुदा का सैर व सफर कहाँ था? रसूल खुदा का सैर व सफर यानी इंसान कामिल की सैर, यानी इंसान हकीकी की बुलंदी की हद, वो क्या थी? मकाम अर्श थी। तो ये इमारत जो एक इंसान तामीर कर सकता है ये वहां तक जा सकती है। तो अब आप अंदाजा करें कि उस इमारत को तामीर करने के लिए फाउंडेशन आपको क्या चाहिए, क्योंकि जितनी मजबूत फाउंडेशन होगी इमारत उस पर ही बेस करती है। यानी इमारत का हुस्न असल कमाल नहीं है इमारत का, अगर आप गौर करें इमारत का असल कमाल जो है ना उसकी वो बुनियाद है जिस पर वो इमारत खड़ी होती है, वरना आप एक कमजोर बुनियाद लें उस पर एक हसीन और जमील इमारत तामीर करना शुरू कर दें, एक साल में गिर जाएगी, एक साल में मुनादिम हो जाएगी। तो उसूल दीन से जब हम बात कर रहे हैं तो उसूल दीन से हमारी मुराद ये है, उसूल दीन से मुराद हमारी ये नहीं है कि हम वो तौहीद नबूवत और रिसालत और उनके वो असबाब पढ़ लें जो आमतौर से हम मदारिस में या दीनियात की कुतुब में जिनका जिक्र कर रहे होते हैं। और दूसरा पहलू यह है कि जब हम खास तौर से कुरान की तरफ रुजू करते हैं, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ के बारगाह में हाजिर होते हैं हिदायत तलबी की नियत से, तो ऑब्वियसली हमें एक बात जो पहली ही मंजिल पर महसूस हो जाती है कि हमारा दरस व तदरीस का निज़ाम और कुरान और अहले बैत की तालीम का निज़ाम बहुत सारे मकामात पर बिल्कुल जुदागाना है। और इसी के हवाले से मैं थोड़ी सी रोशनी, और अगर आप लोग कुछ हमारी बातें सुनते रहे हैं तो आप लोगों को अच्छे तरीके से अंदाजा हो ही चुका होगा इस पहलू का, इस जहत का, कि इसमें कितना ज्यादा बाज़ोकात डाइवर्जेंस होता है, कि जैसे हम दीन को जिस तरीके से जिस पैराए में और जिन ख्यालात के साथ, क्योंकि देखें एक बात बहुत वाज़े है कि जब हम اپنی عقل سے کسی بھی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو میرے ذہن میں موجود نظریات ہی اس کو ڈیفائن کر رہے ہوں گے. دین سمجھنے اور سیکھنے کا جو سب سے پہلا طریقہ ہے, اس کی جو سب سے پہلی شرط ہے, وہ یہ ہے کہ انسان اپنے تمام پہلے سے پیدا شدہ نظریات کو طے کر کے لپیٹ کے سائیڈ میں رکھے, اور ایک بچے کی طفل مکتب کی کہ جس کی سلیٹ پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا, اس حالت میں قرآن اور معصوم کے سامنے زانو ادب طے کرے, تب انسان حقیقتاً ان کے نور سے استفادہ کرنے کے اور فیضیاب ہونے کے لائق اور قابل ہوتا ہے. ورنہ ہمارے پری کنسیو تھاٹس, ہمارے ذہنوں میں موجود پہلے سے خیالات اور نظریات اور عقائد, ان کی بیان کردہ چیزوں سے یا تو گڈ مڈ ہوتے رہتے ہیں, ٹکراتے رہتے ہیں, آپس میں ایک جنگ سی چڑی رہتی ہے, یا وہ ایک اسموک اسکرین بن جاتے ہیں کہ ہم, جس کی وجہ سے قرآن کی معنویت اور اہل بیت کے کلام کی عظمت اور اس کے اندر چھپے ہوئے معارف کو درک ہی نہیں کر پاتے, سمجھ ہی نہیں پاتے, کہ ہم ساری زندگی قرآن پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں, لیکن وہ ایک رٹنے والی بات ہوتی ہے, خالی قرت کی بات ہوتی ہے. اور جیسا کہ امام جواد علیہ السلام کا جملہ ہے کہ اپنے دور کے لوگوں کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا ہے کہ ان کی اکثریت قرآن کی روایت تو کرتی ہے, رعایت نہیں کرتی. یعنی قرآن کی روایت کرنا, قرآن کو نقل کرنا, قرآن کی قرت کرنا, یہ ایک کام ہے. رعایت کرنا, بلکہ روایت اور رعایت کے بیچ میں ایک اور مرحلہ بھی ہے کہ انسان رعایت یعنی پاسداری کرے جو کچھ قرآن نے کہا ہے, اس کا دھیان رکھے, اس پر عمل کرے. عمل کرنے سے پہلے ایک مرحلہ اور ہے, وہ ہے معرفت. کیونکہ جب تک آپ کسی چیز کی معرفت ہی نہیں رکھیں گے, اس کی رعایت کیسے کریں گے آپ؟ یعنی جیسے مثال کے طور پر اگر کہا جائے وبالوالدین احسانا, قرآن کریم کا حکم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, احسان کرو, تو انسان اگر اپنے والدین کے حقوق کی معرفت نہیں رکھتا ہوگا, احسان کیسے کرے گا؟ اس منزل احسان پر پہنچے گا کیسے؟ تو روایت اور رعایت کے درمیان معرفت بھی ہے. تو جب ہم ان مراحل کو طے نہیں کرتے, نہیں کر سکتے, نہیں کر پاتے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دین کو ہم خدائی رنگ میں نہیں لیتے, بلکہ دین کو لے کر ہم اس پر اپنا پینٹ کر دیتے ہیں, اپنے خیالات کا, اپنے افکار کا, اپنے نظریات کا. اور یہ رنگ والی اصطلاح میں نے کہاں سے استعمال کی؟ یہ خود قرآن کی اصطلاح ہے, صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتن, کہ اللہ کا رنگ اور اللہ سے زیادہ خوبصورت کس کا رنگ ہے, اللہ سے زیادہ حسین کس کا رنگ ہے. یہ رنگ کی جو اصطلاح ہے نا, یہ قرآن کی اصطلاح ہے. تو ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ جو دین ہم لے رہے ہیں وہ خدائی رنگ والا دین ہے, یا دین کے اندر ہم نے چیزیں, کمپوننٹس, انگریڈینٹس تو لے لیے رسول اور آل رسول سے, پینٹ اس پر ہمارا اپنا ہوا ہے, اس پر ساری کوٹنگ جو ہے وہ ہماری اپنی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں اپنی زندگی میں جتنی زیادہ اگر دقت کرنا ہے تو وہ اس بات پر دقت کرنا ہے کہ جب بھی ہم قرآن اور اہل بیت سے کچھ سیکھنے جائیں تو اپنے سارے معاملات اور رنگوں کو سائڈ پر رکھے جائیں, اور اپنے دل و دماغ کو حتی الامکان اوپن کریں, روشن کریں, اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ انہوں نے کیا کہا ہے, اور انہوں نے جیسے بات کو بیان فرمایا ہے اسی طریقے سے لیں. کیونکہ قرآن کریم میں اور خاص طور سے امام علی علیہ السلام کے جملوں میں بھی بہت ساری جگہوں پر یہ مسائل ایسے ہیں کہ ایسی ترکیبات استعمال ہوئی ہیں کہ جو ہمیں روزمرہ کی زندگی میں سمجھ میں نہیں آتی, اس کی معنویت تک ہم نہیں پہنچ پاتے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے جو ترجمے کرتے ہیں, اس کے جو میننگز بیان کرتے ہیں, وہ اپنے دماغ کے تحت بیان کرتے ہیں, اور بات کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا, میں آپ کو خالی یاد دلاؤں, کہ میں نے کئی دفعہ اس بات کو عرض کیا ہے کہ جس آیت کو ہم بالکل کہاں کا کہاں لے جاتے ہیں, لئن شکرتم لازیدنکم, کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے, اگر تم شکر گزار ہوگے تو میں تم پر نعمتوں کو زیادہ کروں گا, جبکہ آیت میں نعمتوں کا لفظ ہی نہیں ہے کہیں گے. لئن شکرتم لازیدنکم, آیت یہ کہہ رہی ہے, جو اس کا لٹرل میننگ ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم شکر گزار ہوگے میں یقیناً تم کو زیادہ کروں گا. اب کیونکہ ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کیسے زیادہ ہو جاؤں گا, کیونکہ ہمارے پاس یہ تصور اکثریت کے پاس ڈیولپ نہیں ہوتا کہ انسان کی اصل ترقی جو ہے وہ نفس کا رشد ہے, کہ جو حقیقتاً انسان کے پھیلاؤ کا نام ہے, انسان کی ترقی کا نام ہے, کیونکہ ہم یہ بات نہیں سمجھ پا رہے ہوتے. تو لہٰذا ہم لَأَزِيدَنَّكُمْ کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اگر تم شکریہ کرو گے, شکریہ ادا کرو گے تو میں نعمتیں, کیونکہ ہمارے لیے زیادہ جو ہے نا وہ خالی میرے پاس اگر چیزوں کے ڈھیر زیادہ ہو جائیں تبھی میں سمجھتا ہوں کہ ہاں میرے لیے کسی چیز میں زیادتی ہوئی. اگر میری معرفت زیادہ ہو, میرا تقوی زیادہ ہو, میرا علم زیادہ ہو, کیونکہ اس پھل کو ہم فیل ہی نہیں کر رہے ہوتے اپنی لائف میں, تو اس لیے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ قرآن نے یہ بات کیا کہی. اسی طریقے سے اب دعا کرتے ہیں ربی زدنی علمن, ربی زدنی علمن کا ترجمہ کیا کریں گے, اے خدا میرے علم کو زیادہ کر دے. آیت کیا کہہ رہی ہے, اے میرے رب زدنی, مجھے زیادہ کر دے, مجھے زیادہ کر دے علم کے اعتبار سے. مجھے زیادہ کر دے علم کے اعتبار سے کیا مطلب ہوتا ہے, کہ انسان کا حقیقتاً عالم ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ ظرف نفس میں وسعت پیدا ہو تاکہ علم کی بارش کہہ لیں, علم کی دولت زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکے. تو کتنا زیادہ فرق آ جاتا ہے, یعنی کہ ان مثالوں کو بیان کرنے کا آپ کے سامنے مقصد یہ ہے کہ کتنا بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے معنویت میں, سمجھنے میں, حقائق کو درک کرنے میں, اور اس سے ایونچولی جو چیز جہاں پہ ڈفرنس آ جاتا ہے وہ خود انسان کے ترقی کے درجات میں آ جاتا ہے. کہ ایک انسان اگر ربی زدنی علمن کے معنی کو یا لئن شکرتم کے معنی کو یہ سمجھے گا کہ اصل ترقی جو ہے وہ میرے نفس کی بلندی اور وسعت ہے, اس کا پھیلاؤ ہے. جیسے امام علی علیہ السلام نے بھی ایک جملہ بیان فرمایا ہے کہ کوئی ظرف ایسا نہیں ہے سوائے ظرف علم کے, کہ جو مظروف کی وجہ سے ڈالے جانے کے باوجود پھیلتا چلا جائے. یعنی کیا مطلب ہوا کہ ہر ظرف میں, دنیا کے ہر برتن میں مظروف جس کو اس میں رکھا جاتا ہے, جس کو اس میں ڈالا جاتا ہے, آپ مظروف کو ظرف میں ڈالتے جاتے ہیں, ظرف میں موجود جگہ تنگ ہوتی جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں سوائے ظرف علم کے, سوائے اس ظرف کے, یا وہ ظرف کون سا ہے؟ اب یہ اسی ربی زدنی علمن کی تشریح ہے امام علی علیہ السلام کے جملوں میں. یہ ظرف کون سا ہے علم کا؟ یہ انسان کا نفس ہے. علم کہاں پہ جاتا ہے؟ جو علم, جو حقیقت آپ کی کھلتی ہے آپ کے اوپر, وہ کہاں پہ جاتی ہے؟ آپ کے نفس میں جاتی ہے, آپ کی ذات میں جاتی ہے, آپ کے وجود کا حصہ بنتی ہے. آپ ایک بہت بڑا سا ڈرم لیں, ٹب لیں, اس میں پانی بھرتے جائیں, اس کے اندر موجود جگہ کم ہوتی جائے گی. آپ فرماتے ہیں کہ علم کا ظرف وہ ہے کہ جتنا علم اس میں ڈالا جاتا ہے ظرف وسیع ہوتا چلا جاتا ہے, ظرف میں وہ سب پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. یہ ڈائریکٹلی کرسپونڈ کرتا ہے ربی زدنی علمن. تو اگر ہم اس طریقے سے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے سامنے زانو ادب طے کریں گے تو ہمارے لیے حقائق کے موتی نصیب ہوں گے. یہ میری مراد ہے اصول دین سے. اصول دین سے میری مراد یہ فاؤنڈیشنز, وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنے دین کی بنیادوں میں ڈالیں تاکہ ہم اپنے عمل سے وہ عمارت بنانے کے قابل ہوں جو عرش تک جا سکے. اور یہ میں جو جملہ عرض کر رہا ہوں یہ یوں ہی تکلفاً نہیں عرض کر رہا ہوں, کہ یعنی رسول خدا کے حوالے سے دو باتیں ہیں نا جو آپ سوچ سکتے ہیں رسول خدا اور ائمہ کے حوالے سے, اور جو ہمارے درمیان بھی پریویلنٹ تھاٹس ہیں, کہ ایک ہم میں سے طبقہ فکر یہ کہتا ہے کہ جناب وہ اتنے مقدس تھے, اتنے بافضیلت تھے کہ کہاں وہ اور کہاں ہم. ہمارے لیے یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ ہم ان جیسے بن سکیں یا ان کی سیرت کے قریب آ سکیں. بس ہمارے لیے تو ایک ہی پوسیبلٹی ہے کہ ہم ان کے قصیدے پڑھیں, ان کی نعتیں پڑھیں, ان کے فضائل کی قرأت کریں اور اس کے صدقے میں جنت میں چلے جائیں. اور بظاہر عمل سے یہ لکھتا ہے کہ غالب تعداد جو ہے وہ مومنین کی, وہ اسی پریکٹیکلی, اگر زبان سے نہ بھی کہیں تو پریکٹیکلی اسی نظریے کی حامل ہے. لیکن اگر ہم خود قرآن کو دیکھیں, اگر ہم خود کربلا کو دیکھیں, تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے قرآن کریم میں جو سورہ احزاب کی آیت ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ ہے. اسوہ کس کو کہتے ہیں؟ اسوۃن سیرتن, یعنی زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے رسول خدا میں, رسول خدا میں, فی رسول اللہ, اللہ کے رسول میں, یعنی جتنا تم اللہ کے رسول میں جذب ہوتے جاؤ گے, جتنا ان کا قرب حاصل کرتے جاؤ گے. قرب حاصل کرنے کا حجت خدا سے, ولی خدا سے طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنی فکر کو, اپنی مزاج کو, اپنے عمل کو ان جیسا بناتے جائیں. قرب حاصل کرنے کا اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہوتا, ورنہ رسول اللہ کے پہلو میں بیٹھنے والے کفار و مشرکین ان سے بہت قریب قرار پائیں گے, مقربین قرار پائیں گے. اور رسول خدا کی کبھی نہ زیارت کرنے والا اویس قرنی ان سے بہت دور قرار پائے گا. تو قرب کا معیار یہ نہیں ہوتا کہ پہلو میں آ کے بیٹھ جاؤ. قرب کا معیار یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے, ان کی شکلوں, ان کی صورت کی بہت مرتبہ زیارت کی ہے. یہ معیار نہیں ہے. قرب کا معیار کیا ہے؟ ان کے مزاج سے, ان کی سوچ سے, ان کی فکر سے, ان کے رجحانات سے, ان کے اعمال سے میرے اور آپ کے اعمال کتنے قریب ہیں. یہ ہے معیار قرب. اس بنا پر قربت کا تعین ہوتا ہے. تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, تو دوسرا نظریہ یہ ہے کہ رسول اور آل رسول ہمارے درمیان اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ ہم ان جیسے بننے کی کوشش کریں. اور یہ بات ہم سب کو پتا ہے کہ آئیڈیل سچویشن جو ہے نا وہ ہمیشہ ایزمٹوٹک ہوتی ہے. اگر میں تھوڑا میتھس کی لینگویج یوز کروں, ایزمٹوٹک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو جتنا بھی ریچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی وہاں تک پہنچ نہیں پاتے. یہ بات درست ہے, لیکن وہی آپ کا مطمع نظر ہوتی ہے, وہی آپ کا مقصود ہوتی ہے, وہی آپ کی منزل ہوتی ہے. آپ اس کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں گولز اور ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کہیں اور جا کے سیٹ کریں اور اس کے بعد یہ کہیں کہ ہم جو ہیں وہ رسول اور آل رسول کی نعتیں اور قصیدے پڑھتے رہیں گے اور ہماری زندگی کے اور آخرت کے مسائل حل ہو جائیں گے. ایمز, آبجیکٹیوز, ڈائریکشنز, گولز کہیں اور ہو اور خالی قصیدے اور نعتیں پڑھنے سے معاملات حل ہو جائیں گے. تو اور جو اہل کربلا نے کیا, انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا یہ کام نہیں کیا کہ اپنی زندگیوں کو امام حسین علیہ السلام کے پہلے اول مرحلے پر اپنی زندگیوں کو امام حسین کی زندگی سے جوڑا, اور دوسرے مرحلے پر اپنی زندگیوں کو حتی الامکان امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے قریب لے گئے. کہ جب عاشور کا دن آیا تھا تو ان میں سے کوئی شخص بھی کسی اور طریقے سے نہ سوچ رہا تھا نہ عمل کر رہا تھا. آپ اس بات پر غور فرمائیں کہ اگرچہ کہ آپ کہیں کہ جناب ہر جو تھے وہ ان کے ابن زیاد کی فوج کے کمانڈر تھے 2 مہینے پہلے, اور 6 مہینے پہلے تک جو زہیر ابن قین تھے وہ حضرت عثمان کے فالوور تھے, اور فلاں جو تھے وہ وہاب جو تھے وہ عیسائی تھے, وہ سب ٹھیک ہے اپنی اپنی جگہ, لیکن کربلا کیا ہے؟ کربلا یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی وہاں تھے نا, ان سب نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ زندگی کی راہ حسین کی راہ ہے. یہ ہے کامیابی کا رستہ. خالی تعریفیں کر کے الگ نہیں ہو گئے, وہ عبیداللہ ابن حر جعفی کی مانند نہیں تھے کہ یا حسین میں آپ کا بہت معتقد ہوں, میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں میں, لیکن آپ کے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا, تو آپ میرا جو ہے وہ گھوڑا اور نیزہ لے جائیں, باقی مجھے معاف کر دیں, میری زندگی جس ڈگر پہ چل رہی ہے چلتی رہے. وہ یہ نہیں تھے. چاہے وہ پہلے عیسائی ہوں یا پہلے عثمانی ہوں یا پہلے بنو امیہ کے تنخواہ دار ہوں, کچھ بھی ہوں, انہوں نے جب اس بات کو ریئلائز کیا کہ زندگی کی بہترین راہ یہی ہے, جیسے ہی ان کو یہ معرفت حاصل ہوئی انہوں نے ہر چیز کو چھوڑا, ہر اپنے رشتے پر چھری چلائی, منقطع کیا پہلے اپنی زندگیوں کو. اور یہ مثال آپ دیکھ لیجئے تاریخ میں, زہیر نے جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کی ملاقات کے بعد جیسے ہی وہ منقلب ہوئے ہیں, انہوں نے واپس آ کر اپنی زوجہ کو طلاق دی ہے, اپنے اہل خانہ کو خدا حافظ کہا اور کہا کہ آپ میرے اور تمہارے رستے الگ ہیں, اب تم گھر جاؤ, اپنے جہاں سے آئے ہو وہاں جاؤ, اور میں اب اس رستے پہ جا رہا ہوں اور یہاں سے پھر لوٹ کر تمہارے پاس اب نہیں آؤں گا. یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنۃ. دوسرا طریقہ یہ, اور جب آپ اس رستے کو اختیار کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ پاسبلٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ آپ بھی, اگر انہوں نے وہ عمارت تعمیر کی ہے کہ جو فرش سے عرش تک بلند ہو سکتی ہے, تو آپ بھی اسی کی لائن میں ایک بلندی تک عمارت تعمیر کر سکتے ہیں. یہ ہے اصول دین. یعنی کہ جب ہم اصول دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اصول دین سے ہماری مراد یہ کہ وہ کون سی فاؤنڈیشنز ہیں, وہ فاؤنڈیشنز کس طریقے سے لیڈ ڈاؤن کی جائیں, وہ فاؤنڈیشنز کیا ہیں, کس طریقے کی ہیں, اس کی نوعیت کیا ہے, اس کے مطلب اس کو قائم کرنے کے طریقے کیا ہیں, سنتیں کیا ہیں, قواعد کیا ہیں, کہ اس پر وہ عمارت بن سکے. عمارت بنانے کے لیے obviously جو مین ذریعہ ہے وہ عمل صالح ہے, اعمال صالحہ ہے جس سے عمارت بنتی ہے, اور آپ کا ایمان ہے جس سے صفات ہیں آپ کی, ایمان اور تقویٰ جس میں مین ہے, کہ جس سے آپ کی فاؤنڈیشن بنتی ہے. تو پہلی منزل پر یہ بات ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا ضروری ہے کہ جب ہم اصول دین کی بات کرتے ہیں, جب ہم دین کی بنیادوں اور قواعد کی بات کرتے ہیں, تو وہ قواعد سے کیا مراد ہوتی ہیں. ان قواعد سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ میں کہوں جی میں نے توحید کے 25 درس لے لیے, یا میں نے نبوت کے حوالے سے یہ امامت پر 50 کلاسیں اٹینڈ کر لی اور اب میں جو ہوں نا اس پہ ایک بہت سارے مضامین لکھ سکتا ہوں یا بہت ساری تقریریں کر سکتا ہوں یا بہت سارے درس دے سکتا ہوں. اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی کا نام اصول دین نہیں. اصول دین کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود اپنی زندگی میں وہ بنیادیں بنانے کے قابل ہو رہے ہیں یا نہیں جس پر آپ کی انسانیت کی عمارت کھڑی ہو سکے, جس پر آپ اپنی انسانیت کی, آدمیت کی جو فضیلت و شرف و کرامت خدا نے ہم کو دیا ہے, اس شرافت و کرامت کی عمارت بنا سکے, آپ ان بنیادوں کو بنانے کے قابل ہو رہے ہیں یا نہیں. یہ اصول دین کا اصل مسئلہ ہے. یہ اصول دین کے حوالے سے بات تھی. اچھا, اب یہاں سے اگر ہم, کیونکہ ہمارا جو اصل مدعا ہے, نیت ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ان مطالب کو امام علی علیہ السلام کے کلمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. لیکن وہاں تک پہنچنے سے پہلے بھی ایک دو مقدماتی مراحل طے کر لیں, اور وہ مقدماتی مراحل یہ ہیں کہ جیسا آپ شاید حضرات کے علم میں ہو کہ جس چیز کی میری ہمیشہ فرمائش رہتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جب بھی کسی بھی معرفت کے پہلو کی بات کریں یا کسی بھی نقطۂ معرفت کو قائم کریں تو اس کی اساس اور بنیاد قرآن کریم پر ہو. کیونکہ یہ بات یعنی رسول پاک نے بھی فرمائی, خود قرآن کی آیتوں میں بھی ہے, ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بھی اس بات کی بہت زیادہ فرمائش کی ہے کہ جو کچھ بھی ہم سے سنو اسے قرآن پر پرکھو, اسے قرآن کے پاس لے جاؤ, اسے قرآن کی بارگاہ میں حاضر کرو, اور پھر اس کے بعد دیکھو کہ وہ چیز حقیقتاً قرآن کی مفسر ہے یا نعوذ باللہ جھوٹی ہوئی گڑھی ہوئی کوئی بات ہے کہ جو قرآن کے اصولوں سے متصادم ہو رہی ہے, تو پھر اس کو رد کر دو. بلکہ روایتوں کے جملے کیا ہیں, اسے دیوار پر مار دو, اسے قطعاً اپنے پاس رکھنے کی بھی ضرورت نہیں. تو میں اس بات کی پوری کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ کہ جو بھی بات ہو اس کا جو پایا ہو یا اس کی بنیاد ہو وہ قرآن سے ہم ضرور اخذ کریں, اس کا ریشہ, اس کا اصل. تو اب آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اصول دین, بنیاد, بنیاد کیا ہے, کیا چیز ہے. اب یہاں پر آپ لوگوں کو زیادہ کسی فلسفیانہ بحث میں, اور دیکھیں اب یہ جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, یہ بات اوپن ٹو ڈسکشن ہے. کیونکہ جب بھی ہم کسی بھی علمی موضوع پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو علمی موضوع کبھی بھی مسلط نہیں کیا جاتا, تھوپا نہیں جاتا. اور اسی طریقے سے ہمارے بزرگ علماء اور ہر مکتب فکر کے بزرگ علماء ایک بات یہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ مورد تحقیق ہوتا ہے نہ کہ تقلید. علم کے اندر, معرفت کے اندر تقلید نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے, بلکہ علم جو ہے اس میں تحقیق بھی ہوتی ہے اور تنقید بھی ہوتی ہے. تو جو انسان بھی علمی ایک بات کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ خود تحقیق کے ساتھ حاضر ہو اور تنقید کے لیے تیار ہو. تو میں انشاءاللہ جو تھوڑی بہت تحقیق جس کی مجھے توفیق ہے اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں, اور میں اس تنقید کے لیے تیار ہوں فیس کرنے کے لیے کہ جو, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر بات میں سمجھا بھی نہیں پاؤں گا, ہر پہلو پر روشنی بھی نہیں ڈال پاؤں گا. تو اگر کہیں تشنگی محسوس ہو تو بسم اللہ. اس حوالے سے دیکھیں, زندگی دین کیا ہے؟ دین زندگی ہے. دین کسی سیٹ آف ریچولز اینڈ ٹریڈیشنز اینڈ کسٹمز کا نام نہیں ہے, جو کہ بہت سارے لوگوں نے ہزاروں سال سے اپنے دین کو جو شکل دے دی ہے. اور دین کے اندر بھی ایک طریقے اور رستے ہوتے ہیں, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسی کو ہی دین سمجھنا شروع کر دیں, بلکہ ان تمام طریقوں اور رستوں کا مقصد یہ ہوتا ہے یا ریلیجس پریکٹسز کا اصل نیت یہ ہوتی ہے کہ ان پریکٹسز کے ذریعے سے آپ دین کی حقیقت تک پہنچیں. تو پہلی بات جو ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے وہ یہ کہ دین زندگی ہے. دین زندگی, زندگی کا جو مین فیبرک ہے یا زندگی کا جو مین اسٹرکچر ہے وہ تین پایوں پر کھڑا ہوا ہے, ٹرائنگل, یعنی اس کے جو ستون ہیں, اس کے جو پلرز ہیں وہ تین ہیں. وہ فریم ورک جو ہے بیسیکلی وہ ٹرائنگولر فریم. وہ ٹرائنگولر فریم کیسے بنتا ہے کہ اس کے ایک ورٹیکس پر, ایک کونے پر انسان اور اس کا نفس ہے. یعنی انسان کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو انسان یعنی میں, اس کا نفس, انسان کا بدن نہیں. یہ نفس کا لفظ میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ انسان کی بات کرتے ہیں اور انسان کی میں کی بات کرتے ہیں تو اس میں سے مراد انسان کا نفس ہوتا ہے, اس کی شخصیت کی, پرسنالٹی کی حقیقت. ایک کونے پر وہ ہے, دوسرے کونے پر وہ حقیقت ہے کہ جس کو آپ اللہ کہتے ہیں, مالک کہتے ہیں, خالق اس کی صفات کے ساتھ یاد کرتے ہیں, الوہیت اللہ کے ساتھ یاد کرتے ہیں, یا قرآن کریم نے کہیں اس کے لیے اس میں ہوا بھی استعمال کیا ہے. بہرحال یعنی الٹیمیٹ ریالٹی, ایک سرے پر الٹیمیٹ ریالٹی ہے. اور ان کے ساتھ جو تیسرا کونا بنتا ہے اور جو حقیقتاً انسان اور خدا کو ریلیٹ کرتا ہے وہ خود کائنات ہے اور یونیورس ہے اور لائف کا اسٹرکچر ہے. یہ تین چیزیں اور تین حقیقتیں ہیں جو مل کر نظام زندگی کو تشکیل دیتی ہیں. جن سے زندگی کا نظام بنتا ہے. اور اسی نظام کو سمجھانے کے لیے انبیاء اور آئمہ ہیں. یہ بات آپ کو اہل دین اور دیانت کی نظر میں روشن ہونا چاہیے. اور میں انشاءاللہ آج اپنی گفتگو کا اختتام امام علی علیہ السلام کے ایسے ہی جملوں پہ کروں گا کہ جہاں سے ہم کو یہ بات انشاءاللہ سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ دین زندگی ہے, زندگی کا جو مین فریم ورک اور نیٹ ورک ہے وہ ایک ٹرائنگل ہے. انسان, نفس انسانی, وجود حقیقت وجود انسانی, الٹیمیٹ ریالٹی, خدا اور الہ اور معبود اور کائنات. کائنات کس لیے ہے, کائنات کیوں خلق ہوئی ہے, کائنات کا مقصد کیا ہے؟ کائنات کا مقصد یہ ہے کہ اس پورا جو ابھی تو ہمیں ظاہراً کائنات کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا کہ یہ کائنات کہاں سے شروع ہوتی ہے, کہاں سے ختم ہوتی ہے, اس کی کوئی حدیں ہیں نہیں ہیں. اگر ہم مثال کے طور پر سات آسمانوں کی بات سنتے ہیں تو یہ سات آسمان کہاں ہیں, کدھر ہیں, کیا نوعیتیں ہیں, کس قسم کی, کچھ نہیں پتا. جو تھوڑا بہت ہم دیکھ پاتے ہیں ذرہ تھوڑا تھوڑا سا, یعنی کہ سمندر میں سے قطرے کے برابر بس جانتے ہیں تھوڑا, یا ہمیں جو معلومات اولیاء کے ذریعے سے حاصل ہوئیں, اس کے ذریعے سے جن جن لوگوں کے نفوس روشن ہوئے, وہ ایک الگ معاملہ. کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں اور جو بھی نظام زندگی ہے وہ کس لیے ہے, وہ اللہ کی مختلف صفات کو ظاہر کرنے اور مینیفیسٹ کرنے کے لیے. جو الٹیمیٹ ریالٹی ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرتی ہے کائنات میں موجود تمام مخلوقات کے ذریعے سے, ان کے ذریعے سے اس کی اسماء یعنی اس کی صفات اور ان کی حقیقتیں جس کو ہم اسماء کہتے ہیں اس کا پتہ چلتا ہے. پھر اس میں انسان کیا کر رہا ہے اس سسٹم میں, کہ ایک حقیقت مطلقہ ہے, ایک الٹیمیٹ ریالٹی ہے, اس الٹیمیٹ ریالٹی کا ایکسپریشن آف سیلف ہے اپنی صفات کے ذریعے سے, اپنے افعال کے ذریعے سے. اس میں انسان کیا کر رہا ہے, اس میں ہم کہاں پہ موجود ہیں؟ انسان کا وجود جو خدا نے بنایا وہ کیا ہے؟ اور یہ اصطلاح بھی عرفا بھی یوز کرتے ہیں لیکن قرآنی اس کی بیس ہے. انسان کا وجود وہ آئینہ ہے کہ جو ان اٹس کمپیکٹنس ان تمام صفات کو ریفلیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. وجود انسانی جو ہے اس آئینے کا نام ہے. اور یہ آئینے کی اصطلاح قرآن کریم میں بھی ہے, آئمہ کے جملوں میں بھی ہے, اور عرفا کے جملوں میں بھی ہے. سورہ متففین کی آیت ہے, کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ہرگز نہیں, یہ جو انکار کرتے ہیں نا, یہ کفار و مشرکین, یہ سب لوگ جو انکار کرتے ہیں, منکرین ہیں, یہ کس لیے منکر ہیں؟ بل رانا علی قلوبہم, ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے. اب یہ اصطلاح جو ہے زنگ لگنے کی قلوب پر, یہ ہمیں کس طرف نشاندہی کر رہی ہے؟ زنگ لگنا ایک تو یعنی رین کا مطلب جو ہے نا, ترجمہ زنگ بھی کیا جاتا ہے لیکن رین کا مطلب ہوتا ہے چرک, گندگی, کیچڑ بھی آپ لے سکتے ہیں. یعنی اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ لوہے کو زنگ لگنا نہیں ہے بلکہ جیسے ایک مرر کے اوپر ڈسٹ اینڈ ڈرٹ آ جاتی, چرک آ جاتی, وہ رین. تو اگر ایک آئینے کے اوپر کوئی مٹی لا کے مل دے, کیچڑ مل دے, تو کیا ہوگا؟ آئینہ ریفلیکٹ کرنے کے قابل نہیں رہے گا. کل بل رانا علی قلوبہم, اس کا مطلب کیا ہے کہ انسانوں کے قلوب اگر برے اعمال کسب نہ کریں تو ایک شفاف آئینے کی مانند ہے. اور اس شفاف آئینے کا پرپس کیا ہے؟ کہ وہ نظام زندگی میں موجود تمام اسماء و صفات کو ریفلیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ انسان, اور اسی وجہ سے خدا نے فرمایا جو حدیث قدسی میں ہے کہ تمام مخلوقات تیرے لیے پیدا کی اور تجھے اپنے لیے مخصوص کیا. یا روزے کے لیے بھی ہم یہ روایت دیکھتے ہیں, الصوم لی وانا اجزی به, کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں. یہ انسان ہے, یہ انسان ہے کہ جس کے لیے خدا کہتا ہے کہ اگر تو انسان بن جائے تو تیری جزا میں خود ہوں. یعنی ہم کس بات پر خوش ہیں؟ جنت کو پا کے خوش ہیں. ہم اس بات پر خوش ہیں کہ ہمیں حور و قصور مل جائیں, باغات مل جائیں, نہریں مل جائیں, تو بہت بڑی کامیابی. اور اس آفر پر کسی کی نظر نہیں ہے کہ اگر تمہارا قلب اس رین و چرک اور گند سے پاک ہو جائے. یہ امام رضا علیہ السلام نے بھی آئینے کی مثال دی ہے اپنی گفتگو, کہ اگر یہ آئینہ شفاف ہو جائے تو تیری جزا میں خود ہوں. اب انسان جو ہے وہ کس کو چاہے گا؟ ان جنتوں کو چاہے گا یا خدا کو چاہے گا؟ جو ہم امام حسین علیہ السلام ہم کہتے ہیں کہ سورہ فجر کی آخری آیت خصوصاً, یعنی ویسے تو تمام انبیاء اور اولیاء کے لیے, خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی شان میں, کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ, یہ آیت کہاں پہ رکتی ہے؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت, میری جنت, جنت نہیں میری جنت, جس کو ہم اپنی اصطلاح عارفانہ میں بزرگان کہتے ہیں بہشت لقاء, کہ ایک بہشت وہ ہے کہ جس میں انسان, بہشت لقاء بھی جو ہے نا وہ ہمارے الفاظ کی کمزوری ہے, ورنہ خدا کہہ رہا ہے میری جنت, یعنی میں, یعنی میں تیرا سرمایہ ہوں, یعنی میں تیری جزا ہوں. تو بہرحال یہ ہے انسان. اب میں آپ کو زیادہ مزید اس موضوع پر زحمت دیے ہوئے, اب ہم آتے ہیں جلدی جلدی اور تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے جو اب تک بات کی اس کا ہمارے پاس قرآن اور کلام امیر المؤمنین علیہ السلام سے, کیونکہ ہمارا مین ریفرنس وہی ہے, کوئی اشارے مل رہے ہیں اس بارے میں کہ اگر یہ ٹرائنگل ہے لائف, انسان, کائنات اور خدا, اور اگر کمال اس میں حاصل کرنا ہے تو پہلی منزل آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہیں کہاں ہے؟ انسان خود ہے. پہلی منزل کون سی ہے؟ انسان کا خود اپنے نفس کی معرفت حاصل کرنا ہے. کیونکہ جو اب آیت میں نے سورہ متففین کی آپ کے سامنے پڑھی کہ اگر آئینے پر زنگ ہے تو زندگی کا حسن, خدائی حسن اس میں ریفلیکٹ ہی نہیں ہو سکتا. تو پہلی منزل کیا ہے؟ اپنی معرفت ہے, اپنے نفس کو ترقی دینا ہے, اپنے آئینے کو شفاف کرنا ہے. دیکھیں آئینے کو شفاف کرنے کے حوالے سے بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, تین چیزیں ہوتی ہیں. پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آئینے کی پالش ٹھیک ہو, ورنہ آئینہ ریفلیکٹ ہی نہیں کر سکتا. آئینے کی سرفیس پر کیچڑ اور گندگی نہ ملی ہوئی ہو, ورنہ اس تک وہ امیج اور لائٹ ہی نہیں پہنچے گی جس کو وہ ریفلیکٹ کرے. تیسری شرط یہ ہے کہ آئینے کی سرفیس پر کریکس نہ ہوں, ورنہ جس امیج کو وہ یا جس شخصیت کو بھی وہ ریفلیکٹ کرے گی اس کی شکل کو بگاڑ دے گی, ڈسٹارٹ کر دے گی. اس مثال پہ غور کیجیے گا, یہ خوبصورت ترین مثال ہے زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی جو قرآن اور معصوم نے دی, آئینے کی مثال. اور وجود انسانی اور نفس انسانی اور قلب انسانی بحیثیت آئینہ, مرر, ناٹ لینس, ٹھیک ہے, لینس نہیں, مرر, جو اپنے سامنے آنے والے صاحب کی تصویر کو ریفلیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لینس یہ کام نہیں کر سکتا, یہ کام مرر کر سکتا ہے, اس کو کہتے ہیں آئینہ. تو اب اگر تمام توجہ ہمارے اوپر آ گئی, ہمارے آئینے پر آ گئی, تو اب سب سے پہلی جو اصول دین کی, اب یہاں پر وہی بات ہے کہ جو اصول دین کی تعریف میں نے بیان کی ہے اس کے تحت اب اصول دین کے ارکان بدل گئے. ورنہ اگر میں اس کسٹمری تعریف کو لے کے چل رہا ہوتا تو آپ کے سامنے سب سے پہلے خدا کی بات کرتا، توحید کی بات کرتا. لیکن جو اصول دین جس پر حقیقتاً ہمارے دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، اس کی پہلا رکن جو ہے وہ معرفت نفس ہے. اور اگر یہ آئینہ شفاف نہیں ہوتا تو توحید تک پہنچنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، پھر کوئی توحید نہیں ہے، کوئی نبوت اور رسالت تک انسان نہیں آتا. اب یہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ بات درست کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ قرآن کریم سورہ مائدہ میں آیت نمبر 105، یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر واجب ہیں تمہارے اپنے نفوس. اس کی میں نے بہت تفصیل سے تشریح کی ہے یا ایفرٹ کی ہے، میری یہ حیثیت تو نہیں ہے کہ میں تفسیر کر سکوں، لیکن ایفرٹ میں نے کافی کی ہے کیونکہ یہ قرآن کریم کی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ورسز میں سے ہے. یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسکم، سورہ مائدہ ہے 105، کہ اے ایمان والوں تم پر واجب ہے، علیکم تمہارے اوپر ہے، لازم ہے، واجب ہے. کیا چیز تم پر واجب ہے؟ تمہارے اپنے نفوس. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اور تم اس بارے میں دوسروں کی بارے میں پریشان مت ہوتے پھرو کہ دوسرے ہدایت یافتہ ہیں یا گمراہ ہیں. اگر تم ہدایت یافتہ ہو تو کسی کی گمراہی تم پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. لا یضرکم، کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر تم ہدایت یافتہ ہو. دوسری آیت جو سورہ حشر کے آخری رکوع میں آتی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ایسے نہ بن جانا کہ تم اللہ کو بھول گئے اور پھر اللہ کو بھولنے کے نتیجے میں تم نے اپنے نفوس کو فراموش کر دیا. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وائس ورثہ ہے، جو اپنے نفس کی معرفت حاصل نہیں کرتا وہ اللہ کی معرفت تک نہیں پہنچ سکتا، اور جو ذکر الہی کو فراموش کر دیتا ہے وہ اپنے نفس کو بھول جاتا ہے. سورہ روم، اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا پس یہ لوگ اپنے نفوس میں تفکر نہیں کرتے، آیات الہیہ میں تفکر نہیں کرتے؟ تو آپ کے لیے اصول دین کی جو بنیاد ہے، وہ اصول دین کی بنیاد کیا ہے؟ نمبر 1 معرفت نفس. اور اب اگر ہم امام علی علیہ السلام کی طرف آئیں، کہ میں امید کرتا ہوں کہ میرے پاس ابھی تقریباً 20 منٹ کا ٹائم ہے. جی درست ہے؟
جی 20 منٹ.
جی انشاءاللہ. تو اس میں اب میں امام علی علیہ السلام کے کلمات کی طرف رجوع کرنا شروع کرتا ہوں بغیر کسی تمہید کے. امام علی علیہ السلام کے کلمات کے حوالے سے ہمارے پاس 2 سورسز ہیں، ایک نہج البلاغہ ہے سید رضی کی، اور ایک کتاب ہے غرر الحکم و درر الکلم. اس کتاب کے جو مؤلف ہیں وہ ہیں ابو الفتح عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدی، اور یہ ان کا تاریخ وفات ہے سید رضی کے 100 سال بعد، 510 ہجری. انہوں نے امام علی علیہ السلام کے کلمات قصار یعنی 1-1 لائن کے سینٹنسز کو جمع کیا ہے 11,000 سے بھی زیادہ، اور اس کتاب کا نام رکھا ہے غرر الحکم و درر الکلم. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، لا تجہل نفسک فإن الجاہل معرفۃ نفسہ جاہل بکل شیء، تم ہرگز اپنے نفس کی معرفت سے جاہل نہیں رہنا، کیونکہ جو اپنے نفس کی معرفت سے جاہل ہوتا ہے، جاہل بکل شیء، وہ ہر شے سے جاہل ہوتا ہے. جو اپنے نفس کو نہیں پہچانتا، جو اپنے نفس کی معرفت سے جاہل ہے، اپنے نفس کی معرفت سے جاہل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ انسان ہوں، میں یہ بدن رکھتا ہوں, سر رکھتا ہوں, میرے جسمانی یہ تقاضے ہیں, اور یہ سب نہیں ہے, اپنی ذات کی حقیقت کو پہچاننا. اور جیسے میں نے اسی لیے آپ کو وہ ٹرائنگل اور آئینے والی بات پہلے بتائی کہ تاکہ آپ کے پاس وہ ڈائریکشن آپ کو ملنا شروع ہو جائے, آپ کے لیے واضح ہونا شروع ہو جائے کہ وہ معرفت نفس کا مطلب کیا ہے. یعنی معرفت نفس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اپنے آپ کو خدا اور کائنات کے پیرائے اور رشتے میں اپنی اصل حقیقت کو دیکھنے کے قابل ہونا, کہ میں اس نظام زندگی میں میری حیثیت اور میرا مقام کیا ہے. جب انسان اپنے آپ کو اس جگہ پر دیکھنے کے لائق ہوتا ہے تو وہ عارف نفس ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ مجھے جو ہے گھر چاہیے اور مجھے کھانا چاہیے اور مجھے فرض ضروریات چاہیے اور مجھے فیملی بر بنانا ہے, ان سب کی معرفت معرفت نفس نہیں ہے. اس ٹرینگل کو یاد رکھیے گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کے سے جاہل مت رہنا, اس کی معرفت سے اپنے نفس سے جاہل نہ رہنا, لا تجہل نفس, اپنے نفس سے جاہل نہیں رہنا. کیونکہ اگر تم اپنے نفس کی معرفت سے جاہل رہ گئے تو تم ہر شے سے جاہل ہو گئے, کچھ نہیں سمجھو گے. پوری کی پوری زندگی کو کیا سمجھتے رہو گے؟ نظام لعب و لہو, جو قرآن کریم نے فرمایا کہ وما ھذہ الحیاۃ الدنیا الا لعب و لہو, کہ یہ دنیا کی زندگی جس میں تم مشغول ہو صبح شام, یہ سوائے لعب و لہو کے کچھ نہیں ہے. پھر یہی سمجھتے رہو گے, ہر شے سے جاہل رہو گے. پھر آپ ایک اور جملہ, اور یہ دونوں جملے اس کتاب غرر الحکم میں ہیں, نہج البلاغہ میں بھی ملتے جلتے ہیں, لیکن یہ وہاں سے, کیف یعرف غیرہ من یجہل نفسہ, وہ انسان جو اپنے نفس سے جاہل ہے وہ کسی غیر کی معرفت کیسے حاصل کر سکتا ہے. یہ بھی ایک عجیب ترین جملہ ہے, اور یہاں سے بھی وہ آئینے والی مثال کو بہت تقویت ملتی ہے کہ حقیقتاً انسان کی جو معرفت ہے وہ زندگی کو اپنے نفس کے آئینے میں مشاہدہ کرنا ہے, نہ کہ کسی چیز کے بارے میں لفظاً جاننا اور لفظاً ایک چیز کو یا درسی طور پر جان لینا. اور یہیں سے ہم کو یہ بات نظر آتی ہے کہ آج کی دنیا میں جو اتنے بڑے بڑے ظاہراً علماء ہیں, سائنٹسٹ ہیں, مفکرین ہیں, لیکن اس کے باوجود خدا کے بندے نہیں ہیں, خدا کی بارگاہ میں خشیت نہیں رکھتے, تو یہ عین جہالت ہے. اور یہ سورہ جاسیہ کی آیت بھی ہے کہ خدا بہت سارے لوگوں کو ان کے علم کی بنا پر گمراہ کرتا ہے. اَوَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ, کہ یہ بہت سارے لوگ اس زندگی میں ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں خدا ان کے علم کی, یعنی ان کا علم ان کی گمراہی کے وسیلہ بن جاتا ہے, اور ان کے قلب اور سماعت پر پردے پڑ جاتے ہیں. تو اصل چیز کیا ہے جو امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں؟ اپنے نفس کی معرفت حاصل کرو گے تو اپنے آئینے کو صاف کرنے کے لائق ہوگے. اور پھر اب یہاں پر میں بات ختم کروں کہ یہ نہج البلاغہ سے خطبہ اول میں سے کچھ فقرے امام علی علیہ السلام کے, کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ خدا نے, یعنی حضرت آدم کا ذکر کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ خدا نے اولاد آدم میں سے انبیاء کو مصطفیٰ کیا, وحی کی بنیاد پر ان سے عہد و میثاق لیا, تبلیغ رسالت کا امانت دار بنایا, اور انسان جن چیزوں سے جاہل تھے, جن چیزوں کو نہیں جانتے تھے, شیاطین نے خدا کی معرفت سے انسانوں کو بھٹکا دیا تھا. یہ سارے کے سارا کام انبیاء کے تھے کہ انسانوں کو کیا کریں کہ شیطان, یہ جملہ خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ وجتالتہم الشیاطین عن معرفتہ, کہ شیاطین نے انسانوں کو اللہ کی معرفت سے دور ہٹا دیا تھا, ڈگمگا دیا تھا, بھٹکا دیا تھا. وقتطعتہم عن عبادتہ, اور اللہ کی عبادت کو ان سے منقطع کر دیا تھا, یعنی اللہ کی حقیقی بندگی کی خبر نہیں تھی, اور اللہ کی جو معرفت تھی اس سے اس رستے سے وہ الگ ہو چکے تھے. یہ دو مین پرابلمز اولاد آدم کے جن کو سدھارنے کے لیے خدا نے اولاد آدم میں سے ہی انبیاء کو چن کر بھیجا. اب آپ اس بات پہ غور فرمائیں کہ آپ امام علی علیہ السلام کہتے کیا ہیں انبیاء کے بارے میں. انبیاء کس لیے آئے؟ لِيَسْتَعْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ. انبیاء کا پہلی ذمہ داری کیا تھی؟ ایستادہ کرنا, کھڑا کرنا, اریکٹ کرنا, میثاق فطرتہی, انسانوں کی فطرت کے میثاق یعنی عہد کو کھڑا کرنا, ریوائیو کرنا, دوبارہ سے زندہ کرنا. وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَ نِعْمَتِهِ وَيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنُ الْعُقُولِ. اور وہ انقلاب برپا کرنا, اس جملے کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ پھر کل یہیں سے بات شروع کریں. یوثیرو کا مطلب ہوتا ہے جیسے ثورہ, ماشاءاللہ آپ کے یہاں تو فارسی دان بھی موجود ہیں, وہ یقیناً آپ کو بتائیں گے. ثورہ جو ہے اس کا مطلب ہے انقلاب. یوثیرو اور یوثیرو یعنی انقلاب برپا کریں لوگوں کے لیے. کس لیے انقلاب برپا کریں؟ کہ ان کی عقلوں میں جو خزانے دفن ہیں وہ نکال کے باہر, یعنی عقلوں کے خزانے باہر لانے کے لیے, دفائن العقول کو باہر لانے کے لیے انقلاب چاہیے. یہ آسان کام نہیں ہے. وہ انقلاب کیسے برپا ہوگا؟ اس کو سکھانے کے لیے خدا نے نبیوں کو مبعوث کیا. تو اب ان جملوں کے بعد کیا ہمارے پاس اس بات میں کوئی شک ہے کہ اصول دین کی پہلی اصل کہاں پر ہے؟ اگر آپ اس عمارت کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں دین کے ذریعے سے کہ جو عمارت عرشی ہو, جو عمارت ملکوتی ہو, تو پہلی کون سی اصل ہے جس کو مضبوط کرنا ہے؟ ان فاؤنڈیشنز میں سے پہلی فاؤنڈیشن کیا ہے جس پر محنت کرنا ہے؟ اب ہم کو اچھے طریقے سے پتہ چل گیا نا, میثاق فطرت کو کھڑا کرنا, عقل میں سے چھپے ہوئے خزانوں کو باہر نکالنا. جب ہم اس کے لیے کہیں گے کہ ہاں اب مجھے چاہیے گائیڈنس, میں یہ کیا کروں, کیسے کروں, اپنے قلب کے آئینے کو شفاف کیسے کروں, تب ولایت آپ کی مدد کے لیے حاضر ہو جائے گی, تب ولایت کا بڑھا ہوا ہاتھ آپ کو نظر آئے گا, تب حقیقتاً ولایت آپ کے لیے معنویت پیدا کرے گی. ورنہ ابھی تک ہم ولایت کو بھی اپنی دنیا سیدھا کرنے کا ذریعہ سمجھ رہے تھے. ابھی تک نعوذ باللہ ہم ولایت کے لیے بھی یہ عقیدہ رکھے ہوئے بیٹھے تھے کہ ولایت اس لیے آئی ہے کہ میرے لہو و لعب والی دنیا کی خدمت کرے. اب تک ولایت کا مقصد میرے سامنے یہ تھا, لیکن جب میں اپنے نفس کی معرفت کو حاصل کروں گا تو جو امام علی علیہ السلام نے فرمایا میری توجہ اس پہ رہے گی کہ اصل اصول اپنی ذات کے اپنی ذات کو بلڈ کرنا ہے, ڈیولپ کرنا ہے. کیونکہ جو عمارت کھڑی ہوگی نا وہ یہاں سے کھڑی ہوگی, اس کی بنیاد یہاں پر ہوگی, وہ آپ کے نفس میں ہوگی. جیسے میں نے بتایا کہ خدا اسی لیے کہہ رہا ہے کہ علم میں تم زیادہ ہوتے ہو, شکر کرنے کے بعد تمہاری ذات میں رشد پیدا ہوتا ہے. یہ تم ہو جو وہ عمارت ہے جو خدا کی طرف بڑھ رہی ہے اور بن رہی ہے. یہ وہ حقیقت ہے کہ جو قرآن اور معصوم ہم کو سمجھاتے ہیں. یہاں پر میں اپنی بات رکھتا ہوں. دل تو چاہتا ہے اور میری گفتگو اسی لیے بعض اوقات ایبرپٹلی شٹ مجھے کرنا پڑ جاتی ہے, کیونکہ گفتگو کا پھیلاؤ تو تقاضا کر رہا ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کا, لیکن دامن وقت تنگ سے تنگ تر ہوتا چلا جاتا ہے. ایک صلوات محمد و آل محمد پر. اور اسی اصل کو, بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم کربلا کی طرف بھی ذکر نظر کرتے ہیں, کربلا کا ذکر کرتے ہیں, امام حسین علیہ السلام کی یاد کو برپا کرتے ہیں, تو جیسا میں نے آپ کو بتایا نا کہ معصومین کو اپنی زندگیوں میں لینے کے ہمارے پاس دو طریقے ہیں, اسی طریقے سے کربلا کو بھی اڈاپٹ کرنے کے دو طریقے. یعنی ایک طریقہ وہ ہے کہ آپ کربلا کو بحیثیت یادگار قائم رکھیں, اور یادگار میں بھی آپ اس کے مصیبت والے پہلو کو ایمفسائز کریں, یا یہ ہے کہ آپ کربلا کو اپنے اندر زندہ کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم بھی ان لوگوں کی مانند کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو امام حسین علیہ السلام سے جوڑا تھا, ہم بھی حسینی ہو جائیں, نہ کہ یادگار منانے والے رہیں, نہ کہ مصائب پر رونے. یہ ہماری چوائس, کیونکہ زندگی از آل اباؤٹ چوائسز. زندگی کا جو اصل مقام ہی ہے نا, وہ یہ ہے کہ تم کیا چاہتے ہو, اور جو تم چاہتے ہو خدا وہی تمہیں بنا کے اور وہی تمہیں سجا کے دے دے گا, وہ تمہیں اس کے تمام مواقع فراہم کر دے گا. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں, یعنی کہ کربلا کے اندر اس چیز کو دیکھیں, تو امام حسین علیہ السلام نے جس انداز سے اپنی قربانیوں کو ترتیب دیا, امام حسین علیہ السلام نے جس انداز سے اپنی قربانیوں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا, اگر آپ اس پر بھی دقت فرمائیں تو اس میں بھی ایک عجیب و غریب حکمت ہے. اور کیونکہ نیر بھائی نے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ کربلا کے حوالے سے, اور ظاہر ہے کہ میں تھوڑا سا جو میرا رجحان ہے وہ بھی اسی طرف ہے کہ ہم اس قسم کے واقعات کو بیان کرنے پر زیادہ زور نہ دیں کہ جس کی ہمارے پاس سند کمتر ہے, اور امام حسین علیہ السلام کی نورانیت سے استفادہ کرنے کی زیادہ کوشش کریں کربلا کے عنوان سے اور حوالے سے. کہ آپ ایک بات پہ غور کریں کہ امام حسین علیہ السلام نے سب سے آخر میں ایک 6 مہینے کے بچے کی قربانی کیوں پیش کی. کہ اگر آپ اس بات پر توجہ کریں, اور یقیناً ہم امام حسین علیہ السلام کو جب حجت خدا سمجھتے ہیں تو حجت خدا کون ہوتا ہے؟ حجت خدا اسماء و صفات کے مظہر کو کہتے ہیں. حجت خدا خدا کے کسی امپلائی کا نام نہیں ہے کہ جس طریقے سے آپ کسی کو امپلائی کر کے اپنے کام کے لیے کہیں بھیج دیتے ہیں, اس کا کام نہیں. حجت خدا خدا کا امپلائی نہیں ہوتا ہے, بلکہ حجت خدا خدا کا نمائندہ ہوتا ہے عالم خلق میں. اور نمائندہ اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے جس کا وہ خلیفہ ہے اس کی تمام صفات کو ریفلیکٹ کرتا ہے, اس کی صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ بھی کیا ہے, جس انداز سے بھی اس پورے نظام کو, یعنی اس نظام قربانی کو ترتیب دیا ہے, وہ پورا عین حکمت ہے. آخری قربانی 6 مہینے کے بچے کی کیوں ہے؟ یہ بات قابل غور اور قابل طلب ہے یا نہیں؟ اس میں کے اندر ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان اپنی موسٹ پیوریفائیڈ فارم میں اس دنیا میں سوائے معصوم کے, سوائے ہستی معصوم کے, اس دنیا کے اندر اپنی موسٹ پیوریفائیڈ فارم میں اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ متولد ہوتا ہے. اور ہم لوگ اس پیدا ہونے والے بچے کو اپنی لغت میں ناسمجھ کہتے ہیں, جبکہ انسان اپنی پیدائش کے وقت عالم ملکوت سے نزدیک تر ہوتا ہے, عالم ملک میں ابھی داخل نہیں ہوا ہوا ہوتا, اس لیے ہماری نظروں میں ناسمجھ ہوتا ہے. لیکن اپنی روحانی پاکیزگی اور طہارت کے اعتبار سے وہ ملکوتی ہوتا ہے. اور مجھے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں عرفہ کے آپ کو وہ جملے اور واقعات بھی سناؤں گا کہ جس میں انہوں نے ان تمام باتوں کو بیان کیا. اور یہ بات تو آپ کو پتہ ہی ہوگی کہ جو مومنین کے بچے ہوتے ہیں, اولاد ہوتی ہے جو بالکل ہی کم عمر میں انتقال کر جاتی ہے, وہ مومنین کا سرمایہ ہے, کیونکہ وہ اولاد خدا کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت کرتی ہے, اور کیونکہ وہ معصوم ہے, ملکوتی ہے, اس کی شفاعت خدا کی بارگاہ میں مقبول تر ہے. یہ ایک عجیب پہلو ہے کہ یہ قربانی آخری کیوں تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے ظاہراً مصائب کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے اور تنہا ہونے کے بعد آپ نے ایک نظر اپنے شہداء ان تمام شہداء کی طرف ڈالی کہ جن کے اجساد جن کے اجسام زمین کربلا پر تھے اور ان کو دیکھ کر کہا کہ اے میرے بیشے کے شیرو اے میرے مجاہدو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ حسین تم کو پکارتا ہے اور تم میری صدا کا پکار کے جواب نہیں دیتے اور جیسا کہ روایتوں کے اندر یہ جملے موجود ہیں کہ شہداء کے لاشوں میں حرکت ہوئی اور کچھ صدا بھی آئی امام حسین علیہ السلام نے اس کے بعد مخاطب کیا اور اگر ہم عرفا کی نظر سے دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خطاب جیسے کہ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اذن بالناس الحج یعنی کہ انسانوں کو حج کے لیے بلاؤ تو قیامت تک کے انسانوں تک یہ آواز گئی ہے. تو اسی طریقے سے جب امام حسین علیہ السلام نے اس صدا کو بلند کیا کہ حل من ناصر ينصرنا حل من مغیث یغیثنا تو یہ فقط ان لوگوں کے لیے آواز نہیں تھی کہ جو سامنے کھڑے ہوئے تھے, وہ آواز ہمارے لیے بھی تھی اور ہمارے ہم سے گزشتہ نسلوں کے لیے بھی تھی اور ہم سے آئندہ نسلوں کے لیے بھی. تو اس آواز کو سننے کے بعد اشقیا کی فوج میں تو کوئی خاص تبدیلی واقع نہ ہوئی لیکن امام حسین علیہ السلام کو دو خیموں سے گریے کی صدا سنائی دی. آپ نے جب مڑ کے دیکھا تو ایک خیمے میں آپ نے دیکھا کہ اس کے دروازے پر امام سید سجاد علیہ السلام ایک نیزہ ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوئے اور مصلحت خداوندی کی بنا پر امام سجاد علیہ السلام روز عاشور سخت بیمار تھے کہ آپ پر جہاد ساقط ہو گیا تھا, شرعاً ساقط ہو گیا تھا. تو امام سجاد علیہ السلام اس حالت بیماری میں ان لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ایک نیزہ لے کر خیمے کے دروازے پر نظر آئے حالت گریا میں. امام حسین علیہ السلام فوراً واپس لوٹے, آپ کو گلے سے لگایا اور کہا کہ اے بیٹا ابھی تمہارے لیے اس وقت جہاد نہیں. تو کہا کہ اے بابا میں نے یہ محسوس کیا کہ آپ کی صدائے حل میں ینفرونا کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہے تو میں اپنے بستر پر نہ رہ سکا. امام حسین علیہ السلام نے بیٹے کو دوبارہ لٹایا اور اس کے بعد جب دوسرے خیمے کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ خیمہ جناب ام رباب کا تھا. آپ تشریف لے گئے اور کہنے لگے کہ اے بی بیوں ابھی حسین زندہ ہے, تمہارے گریے کی تمہارے صدائے گریہ کے بلند ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ اے آقا جب آپ نے صدائے استغاثہ کو بلند فرمایا تو اس 6 ماہ کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. اب یہاں پر وہی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کیا مطلب ہے اس کا کہ یہ 6 مہینے کا بچہ اپنے باپ کی صدا کو حقیقتاً ملکوتی درجے پر در کرنے کے قابل ہے اور جس حد تک اس کی طاقت اور استطاعت ہے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر. اور اسی لیے میں نے بعض عرفا کے یہ جملے پڑھے ہیں کہ کربلا کی قربانی کا دوام قربانی علی اصغر سے, کہ امام حسین علیہ السلام نے اس 6 ماہ کے بچے کو اپنی گود میں لیا اور ماں کو تسلی دینے کے لیے ایک جملہ کہا کہ اس بچے کے چہرے پر نظر ڈالنے سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ پیاس کی شدت سے جاں بلب ہے, لاؤ مجھے دے دو شاید میں اس کے لیے تھوڑا سا پانی لے سکوں. امام حسین علیہ السلام دھوپ کی شدت سے علی اصغر کو بچاتے ہوئے اپنی ابا کے دامن کا سایہ کیے ہوئے میدان جنگ میں تشریف لاتے ہیں. فوج اشقیہ یہ سمجھتی ہے, عمر سعد ملعون کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ حسین کے پاس اب آخری کوئی ذریعہ نہیں بچا, شاید قرآن کو رکھ کر لا رہے ہیں اپنے اور ہمارے درمیان حکم قرار دینے کے لیے. لیکن امام حسین علیہ السلام قریب آتے ہیں, اپنی ابا کے دامن کو الٹتے ہیں تو ایک ننا سا کملایا ہوا چہرہ, جس کا چہرہ سرخ ہو چکا ہے اور ہونٹ انتہائی خشک, لوگوں کی نظروں کے سامنے آتا. جناب علی اصغر کے چہرے کی وہ کیفیت تھی کہ اس فوج ملاعنہ میں اکثریت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. ایک عجیب انقلاب برپا ہونے لگا. اس وقت عمر سعد نے, جس کا قلب اس وقت سیاہ ترین ہو چکا تھا, حرملہ کو بلایا اور کہا کہ اے حرملہ اقطع کلام الحسین, اے حرملہ حسین کے کلام کو منقطع کر. لیکن حرملہ جیسے شقی نے بھی جب تیر کو اپنی کمان میں جوڑا تو اس کے ہاتھ بھی لرزنا شروع ہو گئے. اب نہ معلوم وہ کون سا منظر تھا, کچھ کوئی کہتے ہیں کہ کبھی اس کو رسول خدا کی شبیہ نظر آ رہی تھی, یا ہو سکتا ہے کہ حرملہ کے سامنے جب بھی وہ چہرہ آتا ہو اس معصوم کا تو اس کے ہاتھ اس کے ارادے کا ساتھ چھوڑ دیتے ہو. بالآخر اس لعین نے, اس شقی نے اس تیر کو روانہ کیا کہ جس تیر نے اس ننے سے گلے کو چھیڑ ڈالا, بلکہ اس معصوم کو اپنے باپ کے ہاتھ پر ذبح کر ڈالا. اور شاید یہ سب کچھ امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی متوقع نہیں تھا کہ انسان اس حد تک بھی گر سکتا ہے. آپ نے اس بچے کے خون کو اپنے چلو میں لیا اور کبھی چاہتے تھے کہ زمین پر گرا دیں, زمین اس کے قبول سے انکاری ہوئی. کبھی چاہتے تھے کہ آسمان کی طرف روانہ کر دیں, آسمان نے بھی اپنے ہاتھوں کو جوڑ لیا. بالآخر حسین کے پاس اور کوئی ذریعہ نہ رہا کہ اس خون کو اپنے چہرے پر مل لیں. اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے رب, یہ بھی حسین کے لیے آسان ہے کیونکہ سب کچھ تیری نظروں کے سامنے ہے. ولعنت اللہ علی القوم الظالمین, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگار عالمین, آپ حضرات کی نیت اور آپ کی شرکت کو قبول فرمائیں, دنیا اور آخرت میں آپ کو سعادت عطا کرے, اور مومنین اور مومنات کے لیے اس زندگی میں, قبر میں اور آخرت میں ہر قسم کی مشکل اور ہر پریشانی کو سہل اور سہولت کے ساتھ آسان فرمائے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین, والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.